تاریخ کے سائیکل کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بڑی بڑی عظیم قدیم سلطنتیں حام کی نسل سے افریقہ میں قائم ہوئی ہیں. دنیا کی قدیم ترین بڑی سلطنتیں حام کی نسل سے یعنی سیاہ فام لوگوں سے قائم ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر دنیا کا اقتدار اور اس کی بڑی سپر پاور سامیوں کو منتقل ہوئی. سام کی جو نسل ہے اس کو منتقل ہے. سامی نسلوں کے اندر بہت بڑی بڑی سلطنت, ان میں عربوں کی بڑی سلطنت. عربوں کی سلطنت سے مراد مسلمانوں کی سلطنت ہے نہیں بلکہ قدیم عربوں کی بڑی. حمورابی عرب سلطنت تھی جس نے دنیا کو پہلا قانون دیا ہے. بابل کی سلطنت ہے. تو بہت بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آئیں اور وہ سامیوں کی تجارت اور دنیا پر وہ حکومت کرتے رہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خود ہماری اپنی سلطنتیں مصر میں سامی سلطنتیں تھیں اور ان سامی سلطنتوں کا پھر ایک دوسرا رخ خود ہمارے ہاں آ گیا تھا. عثمانی ترک در حقیقت وسط ایشیا کی یافت کی نسل سے, یعنی یہ خود ہمارے ہاں ہی ایک دوسری نسل کو منتقل ہونا شروع ہوا تھا. اسی انتقال کا اگلا عمل یافت ہی کی اولاد یعنی سیدنا نوح کے جو تیسرے بیٹے کی اولاد ہے سفید نسلیں, ان کی طرف یہ انتقال کا عمل ہوا ہے. اور بظاہر اب یہ لگتا ہے کہ اس سائیکل کو زرد قوموں پر جا کر ختم ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت کی سپر پاور ہوگی وہ یہ محسوس کرے گی کہ یہ عمل اس سے قبل کے تاریخ کے اس دھارے میں شروع ہو جائے, وہ اپنے استحکام کا بندوبست کرے, جن جگہوں پر خطروں کا امکان ہو سکتا ہے وہاں خود پہنچ جائے, جہاں جہاں اس کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا تحفظ کر لے, جہاں سے وہ آنے والے امکانات کا گھیراؤ اور احاطہ کر سکتی ہے اس کے لیے اقدامات کر لے. تو یہ در حقیقت تاریخ کے ایک بڑے لمبے عمل اور انسانی جبلتوں کا ایک بڑا پرانا کھیل ہے جس کے توازن اور عدم توازن کی داستان اور جس کی تماشا گری ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے. اس میں سبق پڑھانے سے, اخلاقی اصول سکھانے سے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ اندرونی عمل اپنا کام شروع کر چکا ہے. اس کا ہدف اس وقت ہم مسلمان بنے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ نہیں بنے, بلکہ جس وقت عثمانی ترکوں کا زوال ہونا شروع ہوا ہے اس کے بعد سے مسلسل پہلے سفید اقوام کے ذریعے سے بنے ہیں, اب بھی بن رہے ہیں, اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مستقبل میں زرد اقوام کی تاخت میں بھی ہمیں ہی اس کا ہدف بننا پڑے. یہ جو ہمارے ہدف بننے کا عمل ہے اس نے ہمارے ہاں بہت سے دینیاتی بہت سے مذہبی مسائل پیدا کیے, اور اب آخر میں میں ان کی طرف چند اشارات کرنا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ جو اس معاملے میں پیدا ہوا وہ ہماری دینی مذہبی اور سیاسی قیادت کا رد عمل ہے. یعنی جیسے ہی یہ زوال شروع ہوا تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ زوال اور یہ کمال, یہ تفوق اور یہ برتری, اس کے اجزاء ہمیشہ وہی ہوتے ہیں. یعنی یہ سائنس ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی, اس کے تحت ہی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اس سے مستثنا صرف وہ چند صورتیں ہیں جن میں خود پروردگار عالم نے انسانی تاریخ میں مداخلت کی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ روز روز مداخلت نہیں کرتے, یعنی ورنہ یہی ایک عمل ہے جو جاری رہتا ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ ہمارے لیے بھی انہی اصولوں پر جاری رہا, یہ سفید قوموں کے لیے بھی انہی اصولوں پر جاری ہے, یہ کل زرد قوموں کے لیے جاری ہوگا تو انہی اصولوں پر ہوگا. یعنی تہذیبی برتری کے مظاہر نمودار ہوں گے, اسی طریقے سے توانائی کے ذرائع کی بعض نئی دریافتیں دوسروں کے مقابلے میں برتری کے مقام پر لے جائیں گی. اب وہ ایک بڑا نازک موقع ہوگا, یا اس میں اخلاقی اصول برتری حاصل کر لیں گے اور یا انسان کی تفوق کی جمیلت اسی کارفرمائی میں شامل ہو جائے گی. یعنی یہ عمل ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہوگا. ہم مسلمانوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہونا شروع ہوا ہے تو ہم نے اس کو ایک سائنسی عمل کے طور پر نہیں دیکھا, ہم نے اس کو تہذیبی عمل کے طور پر بھی نہیں دیکھا, ہم نے اس کے عوامل کا جائزہ بھی نہیں لیا. ہم نے چونکہ اپنی نفسیات یہ بنا لی تھی کہ دنیا میں آخری حکومت ہماری قائم ہو گئی ہے, اب خدا ہمارا ہے اور ہم خدا کے ہیں, اس وجہ سے جو بھی کریں گے وہ ہمارے ساتھ رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بیلاغ قانون ہے, جو اس نے دنیا میں قاعدہ بنا رکھا ہے اس کے تحت یہ سلطنت ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی. ہمارے ہاتھ سے جب یہ سلطنت جاتی رہی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری ساری قیادت, ہمارا سارا علم, ہماری ساری دانش, ہماری ساری سیاست, ہماری ساری تدبیر سر جوڑ کر بیٹھتی اور یہ دیکھتی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. جب آپ کیا کرنا کے سوال اٹھائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہی سوال سامنے آئے گا کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے یہ سب کچھ چھن گیا ہے. میں نے یہاں اس سے پہلے بھی شاید ایک لیکچر دیتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ وہ اسباب اس کے سوا کچھ نہیں ہوتے, ہمیشہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں, اور ان میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تہذیبی ارتقاء کے عمل کے اندر کیا حیثیت ہے. یہ ظاہر ہے کہ اخلاقی اصولوں سے پیدا ہوتا ہے, نظریات سے پیدا ہوتا ہے, آپ کیا مانتے ہیں کیا چھوڑتے ہیں اس سے پیدا ہوتا ہے. توانائی کے ذرائع کو دریافت کرنے کے معاملے میں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں. ہم مسلمان یہ چیز کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ یعنی ایک چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس ہماری تہذیبی تشکیل کے لیے اللہ کی کتاب تھی, ہم اس لحاظ سے منفرد قوم تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب تھی. تو میں نے یہاں یہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہمارے علم اور عمل کا جو تعلق ہونا چاہیے تھا جس سے ہماری تہذیب صحیح سمت میں نشو نما پاتی اور اپنی تہذیبی برتری کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوتی، وہ کم و بیش تیسری چوتھی صدی کے بعد ہمارے یہاں ختم ہو گیا. یعنی قرآن کا تعلق ہمارے علم و عمل سے ختم ہو گیا. چنانچہ ہمارے تمدن کے اندر بتدریج وہ عناصر غلبہ پانا شروع ہو گئے کہ جن کو اپنی فطرت کے لحاظ سے زوال پذیر ہونا تھا. علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے مدنیت اسلام کے عنوان سے اس کو بیان کیا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ عناصر اس کے روح القدس کا ذوق جمال، عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز درون. تو یہ تو ایک مثبت چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز درون، اس کے اندر جس چیز نے بنیادی کردار ادا کرنا تھا وہ روح القدس کا ذوق جمال تھا. اور روح القدس کا ذوق جمال تو قرآن تھا نا، قرآن کی تعبیر، قرآن کا حسن، قرآن کا پیغام. قرآن نے ہماری تہذیب کو کس جگہ کھڑا کیا تھا. علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے ہم اس سے الگ ہو چکے ہوئے تھے. ہمارا علم بھی اس سے مکمل طور پر غیر متعلق ہو چکا تھا، ہمارا عمل بھی اس سے غیر متعلق ہو چکا تھا. دوسری چیز، جیسے میں نے عرض کیا کہ توانائی کے برتر ذرائع کی دریافت، توانائی کے برتر ذرائع کی دریافت وہی چیز ہے جس کو آج آپ سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعبیر کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کے ہاں دنیوی علوم میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بجائے فلسفے اور تصوف کو غیر معمولی حیثیت حاصل. ہمارے ہاں کا جو ہماری کلاسیکی شخصیات میں جو آخری کلاسیکی شخصیت ہے وہ علامہ اقبال ہے یہاں پہ. اور آپ دیکھیے کہ ان کا اصل تعارف یہی ہے کہ وہ ایک فلسفی شاعر ہیں، اور ان کی شاعری اور ان کی نثر کی کتابیں آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی دلچسپی میں تصوف غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے. تو دونوں ہی چیزوں کا اشتغال ہمارے ہاں اصل چیز رہا. اب یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ توانائی کے برتر ذرائع کیا دریافت کریں گی؟ صرف چارپائی پر لیٹنا سکھا سکتی ہیں، اور بھکشو بنا سکتی ہیں، اور گھر میں لے جا سکتی ہیں، اور تپسیا کرا سکتی ہیں، دونوں روانے پہ آپ کو آمادہ کر سکتی ہیں، یہ اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی. چنانچہ دونوں چیزوں کے ختم ہو جانے کے بعد ہم زوال آشنا ہوئے تھے. زوال آشنا ہو جانے کے بعد اب اس کا علاج بھی اسی میں تھا کہ ہماری ذہانت، دانش اور ہمارے رہنما اور لیڈر ان دونوں چیزوں کو ہدف بناتے ہیں، اور ہدف بنا کر اس امت کے اندر انہیں دونوں چیزوں کے نشو نما کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے اس چیز کو تو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا، اس تجزیے کو بھی قابل اعتنا نہیں سمجھا، اور زوال اور کمال کے اس اصول کو بھی قابل اعتنا نہیں سمجھا، بلکہ ایک سادہ مقدمہ قائم کیا. اور وہ مقدمہ یہ قائم کیا کہ ہم نے پہلے بھی جہاد سے برتری حاصل کی تھی، اب بھی ہم جہاد کر کے دنیا کے اوپر اپنا علم گاڑ دیں گے. یہی وہ چیز ہے جس نے تحریک مجاہدین کو وجود بخشا، یہی وہ تحریک چیز ہے جس نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا آمادہ قتال کیا، یہی وہ چیز ہے جس نے مراکش میں اور بعض اور جگہوں پر بعض تحریکیں منظم کرنے کی طرف مسلمانوں کا آمادہ کیا، یہی وہ چیز ہے جس کا ایک مظاہرہ آپ نے طالبان کے ہاں دیکھا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے تحت سعید الصحاب کہہ رہے تھے کہ اب چند دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم امریکیوں کو ان کے ٹنکوں میں جلا کر بھسم کر دیں. یعنی یہ اصل میں ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اور برتر ذرائع پر آپ کی گرفت اگر موجود نہیں ہے تو آپ کس بے بسی اور درماندگی کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی. تو ایک تو بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاں مذہبی لحاظ سے جو میں سمجھتا ہوں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ بے لاگ قانون ہے کہ اس میں قوموں کی برتری کے معاملات اس اصول پر نہیں ہوتے جس پر ہماری مذہبی قیادت سمجھتی ہے کہ ہوتے ہیں، وہ ایک بالکل دوسرے اصول پر ہوتے ہیں. اور جب اس دوسرے اصول پر ہوتے ہیں، ہو چکتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ امریکی قوم نے ایک دن بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا، ہتھیار تو وہی تھے جو ہمارے والے ہیں، ٹینک وہی تھے جو دوسروں سے مستعار لیے جاتے ہیں، جہاز وہی تھے جن کا پرزہ بھی خود بنایا نہیں جاتا، اور ایک دن فیصلہ کیا انہوں نے کہ ہم دنیا پر اپنی برتری قائم کریں اور جذبہ جہاد کے ساتھ اٹھ پڑی. ایسا نہیں، یعنی پہلے وہ عوامل پیدا ہوں گے. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات صحابہ کرام کو بہت واضح طریقے پر سورہ انفال میں بتا دی تھی کہ دیکھو صورتحال یہ ہے کہ تم حق پر ہو، انصاف قائم کرنے کے لیے اٹھے ہو، تم کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن برتری کا فیصلہ ایک نسبت تناسب کے ساتھ ہوگا، بدر سے پہلے ایک نسبت 10 سے اور بدر کے بعد ایک نسبت 2 سے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اس سے گویا یہ پیغام دے دیا تھا کہ یہ عالم اسباب کس طریقے سے اللہ کی نصرت کو اپنے ساتھ متعلق کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس پر پوری قدرت رکھتے تھے کہ وہ ان کو یہ کہتے کہ نہیں، ایک نسبت 2 کیا اور ایک نسبت 10 کیا، تم اطمینان کے ساتھ ایک حکا بھرو بیٹھ جاؤ اس کی، ہم چلم سے انشاءاللہ دنیا کو فتح کر لیں. یہ ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک پورا قانون اور ایک قاعدہ اس معاملے میں بتا دیا گیا. ہم نے اس کا شعور پیدا نہیں کیا، اور اس کے بعد پے در پے ایک کے بعد دوسرا اقدام کرتے چلے گئے اور مرتے چلے گئے، اور مرنے کا یہ عمل آہستہ آہستہ مایوسی اور مایوسی سے بلکہ اب ذلت میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک بنیادی بات یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران میں مسلمانوں میں خاص علم کلام وجود میں آیا، اور وہ علم کلام یہ تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کی سلطنت تمہارے ہاتھ جن گئی، عثمانی ختم ہو گئے، یہ سب معاملات ہو گیا، جو کچھ بھی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اصل میں دنیا میں دنیا ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے، تمہاری برتری کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہے، لہذا آسمانی طاقتیں آہستہ آہستہ اسی عمل کو تمہارے ہاں، چنانچہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بہت سے رہنما جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا، اصل میں تو دنیا میں امام مہدی کے ظہور کی تیاری ہو رہی ہے، اور جلد یا بدیر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون روب عمل ہو جائے گا اور اس کے بعد مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا بہت تفصیلی مطالعہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اپنے علم کی بنیاد پر بتاتا ہوں کہ قرآن اس طرح کی ہر چیز سے بالکل خالی ہے، وہ ایک دوسری بات کہتا ہے، اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے۔ دنیا کے خاتمے کی علامت میں کسی مسلمانوں کے دوبارہ غلبے کا کوئی اشارہ تک نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس صورتحال بیان کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تمام صحیح احادیث بھی اس سے بالکل مختلف صورتحال بیان کرتی ہیں، باقی جو کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں یہ زیادہ تر افسانوں، قصوں اور کہانیوں پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے قدرت کا جو بے لاگ قانون ہے جس کی طرف میں نے اشارات کیے ہیں، اسی کو روبہ عمل ہونا ہے، آپ چاہیں تو اسے اپنے حق میں روبہ عمل کر لیں اور چاہے تو دنیا کی دوسری اقوام اسے اپنے حق میں روبہ عمل کر لیں، اس کے نتائج نکلتے چلے آئیں گے، اور وہ دیکھیے بتدریج ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نکل رہے ہیں۔ تو یہ جو خواب ہم کو دکھایا جا رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، کبھی موقع ہوگا تو خاص موضوع بنا کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ افسانے کیسے پیدا ہوئے ہیں، کس طرح پھیلائے گئے ہیں، ان کا ماخذ کیا ہے۔ تو جہاں تک ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ اس سے بالکل برعکس، اس سے بالکل مختلف صورتحال ہمارے سامنے رکھتی ہے، صاف صاف الفاظ میں یہ بتاتی ہے کہ یافت کی نسلوں کا غیر معمولی اقتدار اور غلبہ ہے جس پر دنیا کو ختم ہونا ہے، صاف صاف لفظوں میں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا سارا نظم ایک مرتبہ تلپٹ ہو جانا ہے ان کے ہاتھوں، اور اسی سے قیامت کی نوید سنائی جانی ہے، ایک بالکل مختلف صورتحال ہے جس کی تصویر قرآن مجید ہمارے ساتھ، اور میں آپ سے عرض کروں صرف قرآن ہی نہیں بلکہ بائبل بھی اس سے بالکل مختلف تصویر بناتی ہے، اور اس کی بنائی ہوئی تصویر قرآن کے بالکل مطابق ہے، وہ تو بالکل متعین تاریخوں کے ساتھ بتاتی ہے کہ 1000 سال تک محمد الرسول اللہ کی سلطنت قائم رہے گی، اور اس کے بعد زوال شروع ہوگا، اور اس کے بعد ابلیس کے ہاتھ میں دنیا کی حکومت آئے گی، اور اس کے بعد بتاتی ہے کہ سفید اقوام کی طرف دنیا کا سارا پہیہ گھوم جائے گا، اور یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد ان کا غلبہ دنیا کے پھاٹکوں پر ہو جائے گا، اور یہ بتاتی ہے کہ اس غلبے کے نتیجے میں اگر کوئی علامتی باقی رہ جائیں گے شہر، تو ایک مکے کا شہر عزیز رہ جائے گا اور ایک مدینہ کا شہر عزیز رہ جائے گا۔ یہ بڑی تفصیل سے خود بائبل بتاتی ہے، اور احادیث کے اندر بھی اسی کی تعبیریں اور تفسیریں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے کسی خواب میں اگر آپ مثال کے طور پر کچھ وقت گزارنا بھی چاہیں تو جب آنکھ کھلے گی تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کوئی چیز باقی نہیں تھی، بس خواب ہی تھا، ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد خمار باقی ہے، کتنی دیر اس میں آپ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری چیز بھی بہت اس معاملے میں توجہ کا تقاضا کرتی ہے اور سنجیدہ مطالعہ کا تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اگر دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینا ہے، وقار کے ساتھ جینا ہے، تو اس وقت ہمارے لیے صحیح ترین لائحہ عمل یہ ہے کہ اپنی قوم کے اندر سے خوابوں میں رہنے کے دائیات نکالیں، اس کو وائلنٹ ہونے سے، تشدد پر آمادہ ہونے سے بچائیں، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ ہر قیمت پر اپنے لیے امن خریدے، اور پھر اس کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ سنجیدہ مطالعے کے ساتھ یہ تجزیہ کریں کہ دنیا میں قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے، ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ عرصے تک قدرت نے ہمارے ہی گناہوں کی سزا میں ہم کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے اور اپنے ہی قانون کے تحت ہم محکوم ہو کر رہ گئے ہیں، کیونکہ محکومی بالواسطہ بھی ہوتی ہے بلاواسطہ بھی ہوتی ہے، اور عاجز و درماندہ ہو کر رہ گئے ہیں، تو اس عجز اور درماندگی کے زمانے میں ہم کو کیسے زندگی گزارنی ہے؟ عجز اور درماندگی کے زمانے میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں بھی وہ ہیں جس کو الہامی صحیفوں نے بیان کیا ہے۔ مثلا ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل میں بیان ہوئی ہے، اور اس میں خود محکومی کے ادوار ہیں، وہ زمانے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل تباہ و برباد کر دیے گئے، وہ زمانے ہیں جس میں ان کا حرم بیت المقدس روند ڈالا گیا، وہ زمانے ہیں جس میں تورات کے اوراق نکال کر پھاڑ دیے گئے، اس زمانے میں نسخے چھپے ہوئے موجود نہیں تھے، وہ زمانے ہیں کہ جس میں وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے، ان کو باقاعدہ غلام بنا لیا گیا، اس سارے عرصے کے دوران میں ان کے یہاں انبیاء ہوئے ہیں، نحمیہ اسیری میں ہوئے ہیں، دانیال اسیری میں ہوئے ہیں، یہ جو ان کے بڑے بڑے انبیاء ہیں انہوں نے اس محکومے کے زمانے میں کیا لایا عمل ان کو دیا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انبیاء تو خدا کی رہنمائی میں لایا عمل دیتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ نہ وہ وائلنس کا لایا عمل ہے, نہ وہ تشدد کا لایا عمل ہے, نہ اس میں جہاد کے نعرے ہیں, نہ اس میں برتری کے افسانے ہیں. اس کے اندر بنیادی حقیقت وہی ہے کہ تم اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو کس درجے میں لوٹ کر استوار کرتے ہو, اور اپنے آپ کو ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل کس طریقے سے بناتے ہو. جب تک یہ نہیں ہو گیا اس وقت تک انہوں نے کوشش کی کہ ہر قیمت پر امن خریدے. بادشاہ کی ساکیگری کی ہے ان میں سے بعض نے اور امن خریدا ہے, جیل میں رہے اور امن خریدا ہے, نماز تک پہ پابندی گوارا کی ہے اور امن خریدا ہے. پھر جو دائیات رکھے ہیں تہذیبی ارتقاء, توانائی کے ذرائع کو دریافت کر کے اپنی برتری قائم کرنے کے, اور پھر برتری کے نشے میں مبتلا ہو کر دوسروں کو محکوم بنانے کے, یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو مختلف شکلوں میں رمودار ہوتی ہیں. یہ ہماری سلطنتوں میں بھی ہوئی ہیں, یہ اب نئی سلطنتوں میں بھی ہو رہی ہیں. اس لیے یہ سبق پڑھانے سے, اخلاقیات کے درس دینے سے ختم نہیں ہوں گی, بلکہ اپنا عمل اپنے طریقے پر مکمل کریں گی. مسلمان اگر اس معاملے میں اس عجز اور درماندگی کے مقام پر پہنچے ہیں تو اس کے متعین اسباب ہیں, اور وہ اسباب بالکل واضح ہیں. ان کو دور کرنے کی جدوجہد امن خریدے بغیر نہیں ہو سکتی, اور جب وہ دور کرنے میں کامیابی ہو جائے گی تو اللہ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے قاعدے کے مطابق ہمارے لیے فیصلہ کر دیں. اس سے پہلے اس طرح کے فیصلے کے بارے میں صرف خواب دیکھے جا سکتے ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے. اور اس معاملے میں جو چیزیں مذہبی بنیاد پر کہی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ان کا سنجیدہ مطالعہ کر کے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک واضح قطعی حقیقت پسندانہ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ایک کے بعد دوسرا صدمہ ان کا منتظر رہے گا. تاریخ اپنا رخ نہیں بدلے گی, وقت اپنا دھارا نہیں پلٹے گا, خدا اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرے گا, زمانے کی گردش اپنے طریقے کو نہیں بدلے گی. جس طرف دنیا نے بہنا ہے اسی طریقے پر بہے گی. خدا کے قانون کے جتنے تقاضے سامنے آنے ہیں وہ خود بخود سامنے آتے رہیں گے. آپ کو دیکھنا ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق جو ضابطے چل رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ان کے مطابق بناتے ہیں یا نہیں. خدا آپ کو اپنے لحاظ سے معاملہ کرے گا, اور اس نے اس بات کا واضح اعلان کر دیا ہے کہ جب تمہارے اندر وہ تبدیلی آئے گی جس کو آنا چاہیے تو تب اللہ بھی اپنا فیصلہ تمہارے بارے میں بدل دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری خواہشوں پر بدل دیا جائے, اور اللہ لوگوں کی خواہشوں کی اور قوموں اور تہذیبوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا, اپنے بلاغ غیر متبدل قانون کے مطابق معاملات کرتا ہے. اس کا قانون خالص انصاف پر مبنی ہے. دنیا میں جو اسکیم اس نے بنائی ہے اس اسکیم کو پوری قوت کے ساتھ چلا رہا ہے, اس میں مداخلت جب کرتا ہے اپنے قاعدے اور اپنے ضابطے کے مطابق کرتا ہے. مسلمان اس کی نصرت اور اس کی مدد چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں. وہ نعرے لگانے سے, ہنگامہ کرنے سے, خواب دیکھنے سے حاصل نہیں ہو جائے گی. اقول و قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.